الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الله الله سبحانه وتعالى سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی کو پکارتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے تو آپ ان کو دھتکاریے نہیں، اپنے پاس سے ہٹائیے نہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قریش کے سرداروں کو کسی طرح ایمان کی، اسلام لانے کی توفیق ہو جائے، لیکن انہوں نے یہ شرط لگائی کہ یہ جو غریب مسلمان جن کے کپڑے بھی پوری طرح نہیں ہیں، بدن پر مفلوق الحال ہیں، فقر و فاقے میں مبتلا ہیں، آپ پہلے ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے، ہمیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آنے میں عار محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھیں آپ کی محفل میں، لہذا آپ ان کو ہٹا دیجئے، پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھ جایا کریں گے، آپ کی باتیں سن لیا کریں گے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تردد میں تھے کہ کیا کیا جائے، آیا ان کی بات مانی جائے نہ مانی جائے، اور ان غریب مسلمانوں کو جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں اور مخلص ہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیا جائے نہ ہٹایا جائے۔ اسی دوران یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ دھتکاریے مت ان لوگوں کو جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام، بالغدات والعشی یریدون وجہ، اور وہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لہذا اب مطلب واضح ہو گیا، صاف راستہ واضح ہو گیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے، مشرکین سرداروں کی وجہ سے، قریش کے سرداروں کی وجہ سے ان غریب ایمان لانے ایمان والوں کو اپنے پاس سے ہٹانا صحیح نہیں۔ یہ جیسے بھی ہیں، بہرحال جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایمان والا بندہ وہ مشرک سے لاکھ درجے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اگرچہ کہ وہ مشرک تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہو، اس کے اندر بہت ساری صفات ہوں۔ بھائی میں ایک بات عرض کروں، کتنی صفات ہوں لیکن وہ مشرک ہے تو اللہ کے ہاں مردود ہے۔ بیوی کے اندر کتنی صفات ہوں، کھانا اچھا بناتی ہو، وقت پہ کپڑے استری کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ، گھر کی صفائی ہو، بچوں کا خیال ہو، لیکن کسی دوسرے مرد سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں، آپ بتائیے شوہر یہ برداشت کرے گا؟ کتنی صفاتوں سب کو ایک طرف رکھ کے اس کو الگ کرے گا اور طلاق دے گا؟ جب مخلوق کا یہ حال ہے، مخلوق ہے، شوہر بھی مخلوق ہے، بیوی بھی مخلوق ہے، شوہر کا یہ حال ہے غیرت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، نعمتیں ان کی استعمال کرے، کپڑا ان کا دیا ہوا استعمال کرے، ان کی دی ہوئی نیند سے مزے لے، رات کو ان کے دیے ہوئے کھانے کھائے، پانی پیئے، اور پھر ان کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے، یہ اللہ سے برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں مشرک کے علاوہ جس کی چاہیں اللہ مغفرت فرما دیں گے، بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لہذا وہ مجھے یاد آیا، مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ میں. مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کے وقت مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا. کانگریس کا ساتھ دینے کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے, مناسب نہیں سمجھتے تھے, مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا. تو ان کو ایک آدمی نے طواف کے دوران پکڑ لیا, روک لیا باقاعدہ طواف کرنے سے, اور اس نے یہ کہا کہ مولانا آپ مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ کانگریس کے ساتھ نہیں ملے, بڑے افسوس کی بات ہے. تو مولانا کو بھی جوش آ گیا, مولانا نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور یہی آیت پڑھی, ولا عبد مؤمن خیر من مشرك ولو اعجبكم. ہاں اس نے یہ کہا تھا مسلم لیگ والوں میں نہ تو دین ہے, نہ وہ ان کی داڑیاں ہیں, نہ ان کا چہرہ سنت کے مطابق, نہ زندگی سنت کے مطابق, کچھ بھی نہیں. آپ جیسا عالم ان کے ساتھ ہے, کانگریس کا ساتھ نہیں دیا آپ نے. تو حضرت نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا, ولا عبد مؤمن خیر من مشرك ولو اعجبكم. ایسی آیت یہ پڑھی کہ اس کو لاجواب کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والا بندہ وہ مشرک سے بہت بہتر ہے, چاہے وہ مشرک بندہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو. کانگریس میں کون ہے؟ مشرک لوگ ہیں, گاندھی جی وغیرہ یہ دوسرے لوگ. مسلم لیگ میں ایمان والے تو ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تو ہیں, لہذا یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں سے جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کچھ بزرگ ہمارے کانگریس کی طرف بھی تھے, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رضی اللہ مرقدہ وہ کانگریس کے ساتھ تھے. اپنا اپنا ذوق ہے, ہم نے ہمارے بزرگوں نے میں سے بعض نے کانگریس کا بھی ساتھ دیا, وہ ان کے پاس اپنے دلائل تھے. جنہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا ان کے پاس اپنے دلائل تھے. ہمارے لیے تو دونوں کا ادب احترام واجب ہے. کسی ایک کی بے ادبی بھی ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا دے گی. اس لیے بس اپنا ذوق ہے, کسی نے کسی کو بہتر سمجھا, کسی نے کسی کو, دونوں کا احترام لازم ہے. بہرحال یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مشرکین کو کی وجہ سے آپ ان غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے نہیں, لیکن ان کی جو صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کو ہٹایا نہ جائے, چاہے کفار سردار کے سرداران قریش کتنا ہی مطالبہ کریں, آپ نہ ہٹائیے ان غریب مسلمانوں کو. ان کی ایک ادا اللہ کو پسند آئی جس کا ذکر اللہ نے اسی آیت میں فرمایا, ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. یہ ہے وہ علت جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریش کے سرداروں کی وجہ سے ان غریب مسلمانوں کو نہ ہٹائیے, کیونکہ یہ غریب مسلمان صرف اللہ کو چاہتے ہیں, مخلص ہیں اللہ کے لیے, مخلص ہیں, صرف اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. یہ صرف اللہ کی خوشنودی چاہنا, اللہ کی رضا چاہنا, یہ وہ صفت ہے جو اللہ کو مسلمانوں کی پسند آئی. اور حقیقت میں یہ بڑی عجیب چیز ہے, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا جوئی. اللہ, کیونکہ دو چیزیں ہیں, دیکھیے ایک ہے نیت اور ایک توبہ. نیت کی برکت سے اللہ تعالی ایک عمل کیا ہی نہیں ہے اس کا ثواب لکھ دیتے. حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل میں قحط پڑا ہوا تھا, ایک شخص ریت کے ٹیلے کے پاس سے اس کا گزر ہوا اور اس نے یہ الفاظ کہے, لو کان ھذا الرمل برن لقسمته بین الناس, کہ اگر یہ جو ریت ہے, اگر یہ گیہوں ہوتی, گندم ہوتی, اناج ہوتی, تو میں لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی نازل فرمائی نبی کے اوپر کہ اس بندے کو اطلاع کر دیجئے کہ تم کو اس یعنی اتنے ڈھیر کے برابر گندم کے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا. عمل کیا نہیں, نیت کی تھی, نیت میں مخلص تھا, ثواب مل گیا. تو یہ نیت ایسی چیز ہے کہ ایک چیز معدوم ہے, اس کا وجود نہیں ہے, پھر بھی اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. معدوم چیز کو یہ وجود بخش دیتی ہے نیت, یہ عجیب چیز ہے, معدوم کو وجود بخشتی ہے. اور دوسری چیز توبہ ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کر رکھے ہیں پھر توبہ کر لی, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمل لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ ہے ہی نہیں, جس کے ذمے گناہ ہو ہی نہ. تو یہ توبہ وہ چیز ہے جو وجود کو معدوم کر دیتی ہے, ایک موجود چیز کو معدوم کر کے رکھ دیتی ہے, اور نیت ایسی چیز ہے جو معدوم کو وجود بخشتی ہے. اور یہ دونوں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی. نیت عطا فرمائی کہ اخلاص, نیت میں اخلاص کا اہتمام کر لے آدمی, ایک عمل اس نے کیا ہی نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کہ اگر میرے سکت میں ہوتا میں ایسا کر لیتا فلاں فلاں نیک کام, تو اللہ اس کو اجر دے دیں گے. معدوم چیز کو وجود بخش دیتی ہے نیت, اور توبہ جو وجود کو معدوم میں تبدیل کر دیتی ہے, موجود کو معدوم میں تبدیل کر دے, یعنی گناہ سے توبہ کر لے تو گناہ ہے ہی نہیں, گویا کہ اس کے ذمے تھا ہی نہیں گناہ. اس لیے اعمال کے اندر اخلاص کا اہتمام, اس کو ٹٹولنا چاہیے. اور نیت کیا چیز ہے, اللہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب تعریف کی ہے. چلیے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ نیت, یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ فلاں کام فائدے کا ہے, اس کو علم ہوا کہ فلاں کام کرنے میں فائدہ ہے, اور پھر وہ عمل پر آیا, عمل اس نے شروع کیا, اس کام کو کرنا شروع کیا جس کے بارے میں اس کو علم ہوا تھا کہ یہ اس کام میں فائدہ ہے, لہذا اب اس نے اس پر عمل شروع کیا. لہذا اس علم اور عمل کے درمیانی چیز کا نام نیت ہے. ایک چیز کا علم ہوا کہ فلاں چیز مفید ہے, اب اس چیز پر عمل شروع کر دیا, اس کو حاصل کرنا, فائدے کو حاصل کرنا شروع کیا, اس نے عمل شروع کیا. ان دونوں چیزوں کے, علم اور عمل کی درمیانی چیز کا نام یہ نیت ہے. دوسرے لفظوں میں محرک کیا چیز ہے جو عمل پر ابھار رہی ہے, اس محرک عمل کا نام نیت ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبعاث القلب الى ما یراہ موافقا لغرضہ من جلب منفعہ او دفع مضرۃ حالا او معالا. فرمایا کہ دل کا مائل ہونا اس چیز کی طرف, دل کا مائل ہونا اس چیز کی طرف جس کو وہ اپنے موافق سمجھتا ہو. علامہ یراہ موافقا لغرضی, یعنی جس چیز کو دل اپنی غرض کے موافق سمجھے اس کی طرف دل کا مائل ہونا, چاہے وہ چیز جس کی طرف دل مائل ہو رہا ہو وہ فائدے کی ہو یا نقصان کو ہٹانے کی ہو, نقصان کو دفع کرنے کی ہو یا فائدہ کھینچنے کی ہو, اور حال میں ملنے والی ہو یا انجام کے اعتبار سے ملنے والی ہو, آئندہ ملنے والی ہو, اس چیز کا نام نیت ہے. اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بلیاں اور چوزے سب پلے ہوئے تھے, صحن میں ایک ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پیتے تھے, اور وہ بلیاں ان کو نقصان نہیں پہنچاتی تھیں چوزوں کو. یہ ان کے قلب کا اثر تھا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شیر, بھیڑیے اور بکریاں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے, اور نہ شیر کی مجال ہوتی تھی نہ بھیڑیے کی کہ بکریوں کو کچھ چھیڑ چھاڑ کرے. یہ عمر ابن عبداللہ, اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو پھر یہ شروع ہو گیا, شیروں نے بکریوں کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیا. یہ ان کے قلب کا اثر تھا. تزوک میں یہ تزوک کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جہانگیر کی, تزوک کے جہانگیری میں, کہ وہ ایک مرتبہ جنگل میں بچھڑ گئے اپنے ساتھیوں سے جہانگیر رحمت اللہ علیہ. تو شدید پیاس کے عالم میں ایک جھوپڑی میں پہنچے, وہاں ایک بوڑھے پر نظر پڑی, اس نے کہا بھائی کچھ آپ کے پاس پینے کے لیے ہے؟ اس نے کہا آپ بیٹھیے, ہمارے پاس ہمارا انار کا باغ ہے, میں ابھی منگواتا ہوں. اس نے اپنی بچی کو بھیجا کہ جلدی سے انار کا رس لے کے آؤ. وہ گئی اور ایک پیالہ بھر کے, بڑا سا پیالہ بھر کے وہ انار کے کا رس لے آئی, اور اس کے اوپر انار کے پتے رکھ دیے. اس نے اوپر رس کے اوپر انار کے پتے رکھ دیے. کہ پہلے تو جہانگیر نے وہ پیا, پینے کے بعد پوچھا کہ پتے کیوں رکھے تھے؟ اس نے کہا کہ آپ گرمی سے آئے ہیں اور گرمی میں آپ کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے, ایسا نہ ہو کہ کہیں اس خطرے سے کہ کہیں آپ ایک دم پی لیں, اچانک سارا پانی پی لیں, رس پی لیں, میں نے پتے رکھ دیے تاکہ آپ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں, اچانک پیتے ایک ساتھ پی لیتے تو نقصان پہنچتا آپ. اس کو بہت اچھا لگا. اس نے کہا اچھا جاؤ اور لے کر آؤ. جب وہ گئی تو اس لڑکی کے باپ سے جہانگیر نے پوچھا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس باپ سے؟ اس نے کہا سالانہ 300 دینار مجھے فائدہ ہوتا ہے. 300 دینار, یہ بہت بڑی رقم تھی کیونکہ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. تو جہانگیر کے دل میں یہ بات آئی, اچھا 300 دینار, اور آپ محصول کیا دیتے ہیں اس پر باغ پر؟ بادشاہ خود پوچھ رہا ہے. تو بوڑھے نے جواب دیا ہمارا بادشاہ محصول نہیں لیتا پیداوار پر, ہاں البتہ جو اللہ کا حکم ہے عشر کا وہ لیتا ہے, وہ وصول کرتا ہے, وہ ہم ادا کر دیتے ہیں. تو جہانگیر نے کہا او ہو, جب اتنی آمدنی ہے تو محصول یا ٹیکس تو لگانا چاہیے, اور اس نے دل میں نیت کر لی کہ ٹیکس لگے گا باغات سے. اب وہ لڑکی گئی, بہت دیر کے بعد واپس آئی اور انار کا رس بھی پورا نہیں, وہ پیالہ جو پہلے بھرا ہوا تھا لبا لب اب وہ پورا بھی بھرا ہوا نہیں تھا. تو جہانگیر نے پوچھا تم دیر سے بھی آئی ہو اور رس بھی پورا بھرا ہوا نہیں ہے, پیالہ بھی پورا نہیں بھرا. اس نے کہا پہلے تو ایک ہی انار میں رس بھر گیا تھا, پورا پیالہ بھر گیا تھا, اب میں نے 5 انار نچوڑے ہیں, اب بھی یہ کمی ہے. تو جہانگیر نے بوڑھے سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بوڑھے نے سادگی سے جواب دیا لگتا ہے بادشاہ کی نیت میں کچھ فتور آ گیا, جو اس وقت ہمارے ملک کا بادشاہ ہے اس کی نیت میں کچھ فتور آ گیا جس کا اثر پھلوں پر پڑا ہے. اچھا, جہانگیر نے پہلے وہ رس پورا پیا اور پھر لڑکی کو پھر بھیجا کہ جاؤ اب پھر لے کر آؤ, اور اس کے جانے کے بعد اپنی نیت کو درست کر لیا کہ نہیں میں محصول نہیں لگاؤں گا. اب وہ لڑکی گئی, تھوڑی دیر میں واپس آ گئی اور پورا پیالہ بھرا ہوا تھا. جہانگیر نے پوچھا اب کتنے انار لگے؟ کہا ایک ہی انار لگا, اسی ایک ہی انار میں بھر گیا. نیت درست کرتے ہی دوبارہ پھلوں میں برکت آ گئی. یہ جہانگیر نے اپنی تزک میں خود لکھا ہے یہ واقعہ. آپ اندازہ لگائیے یہ نیت کا اثر ہوتا ہے. اگر بادشاہ ہے تو اس کی نیت کا اثر پھلوں تک اور سارے جانوروں پر بلکہ پوری سلطنت پر اس کا اثر پڑے گا, اور اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے اس کی نیت کا اثر گھر کے اوپر پڑے گا. جہاں تک جس کی حاکمیت ہے, جہاں تک جس کا بس چلتا ہے, خراب نیت کا اثر پڑے گا اور اچھی نیت کا بھی اثر پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر جن کو موت آ گئی, جو لوگ مر گئے جاں بحق ہوئے, ان کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ دونوں طرف صحابہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تو حضرت علی کے لشکر میں آ کے کھاتے تھے, نماز حضرت علی کے لشکر میں آ کے پڑھتے تھے, اور کھانا حضرت معاویہ کے لشکر میں, مخالف لشکر میں جا کے کھانا کھاتے تھے. کسی نے پوچھا, بھائی آپ کا یہ کیا عمل ہے, آپ نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی کے لشکر میں آ جاتے ہیں, اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ان کے مخالف, جن سے ان کی جنگ ہو رہی ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لشکر میں آپ جا کے کھانا کھاتے ہیں. کہنے لگے, کھانا وہاں کا مزے کا ہوتا ہے, نماز یہاں مزے دار ہوتی ہے. سیدھا جواب دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کھانا وہاں کا مزے دار ہوتا ہے اس لیے وہاں جا کے کھاتا ہوں, اور نماز یہاں کی مزے دار اور جاندار ہے, حضرت علی کے پیچھے نماز. اور بات یہی ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی, اس میں حضرت علی حق پر تھے, حق حضرت علی کے ساتھ تھا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ہاں البتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی اس معاملے میں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ ان کا کیا ہوگا جو اس جنگ میں کام آ گئے. فرمایا, جواب دیا, یہ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے بھی طبری کے حوالے سے نقل کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لا يموتن احد من هؤلاء وقلبه نقي الا دخل الجنہ, دونوں میں سے کوئی بھی مرا ہو, دونوں طرف صحابہ تھے, کوئی بھی مرا ہو لیکن اس کا دل صاف ہو, وقلبه نقي, اس کا دل صاف ہو, الا دخل الجنہ, چاہے وہ میرے لشکر میں سے مرا ہو, چاہے وہ معاویہ کے لشکر میں سے مرا ہو, وہ جنت میں داخل ہوگا, دل صاف ہو, نیت صاف ہو. یہ ہے, یہ عجیب چیز ہے. مرزا بیدل رحمت اللہ علیہ, یہ بہت بڑے شاعر تھے, ان کی فارسی کی نعتیں دستیاب ہیں. من بے دل بجمالے تو عجب حیرانم, ان کی نعتیں مشہور ہیں. ان کی نعت سن کر اور پڑھ کر یا سن کر وہ ایران سے ایک شخص چلا ہندوستان کے, نہ جانے کیسا ہوگا یہ شخص, عجیب اس کا نورانی چہرہ ہوگا اور جبے قبے میں ہوگا وغیرہ وغیرہ, کیا کوئی نقشہ کھینچا ہوگا اس نے, اور ہندوستان پہنچا, پھر گھر تلاش کیا مرزا بیدل رحمت اللہ علیہ, وہاں تک پہنچا تو یہ داڑھی مون رہے تھے, بال ان کے بڑے انگریزی بال تھے, داڑھی مون رہے تھے. ان کا وہ کہنے لگا, عجیب معاملہ ہے, نعتیں تو ایسی شخص کی اور یہ حال یہ ہے اس شخص کا. تو اس کے زبان سے نکلا, خواجہ ریش رامی تراشی. اس نے ایرانی نے, ایران سے جو شخص آیا تھا اس نے آ کر کہا, ارے بھائی تم داڑھی مون رہے ہو, یعنی کہنا مقصود یہ تھا کہ تمہاری نعتیں تو ایسی عجیب و غریب ہیں اور تم حضور کی سنت کو اپنے چہرے سے صاف کر رہے ہو, ایک طرف یہ حال ہے اور ایک طرف یہ حال ہے تمہارا. تو مرزا بیدل رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, ریش رامی تراشم ولے دلے کسے نمی خراشم, میں اپنی داڑھی تو مونڈ رہا ہوں, کسی کا دل تھوڑی چیر رہا ہوں میں. تو اس ایران سے آنے والے شخص نے کہا, اخلاص سے آیا تھا وہ, یہ اخلاص تھا اس کا, یہ محبت ہی تو تھی, اخلاص ہی تو تھا, ایران سے چلا ہندوستان اس زمانے میں جب گھوڑوں خچروں پہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک ہی جملہ جو اس کے دل پہ لگ گیا جا کے, اس نے کہا, بھلے دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تراشی, ارے تم کیا کہہ رہے ہو کہ کسی کا دل نہیں تراش رہے ہو, تم حضور کا دل چیر رہے ہو, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس عمل سے تکلیف ہوگی. بس یہ جملہ اس کے دل پہ جا کے لگا, مرزا بیدل رحمت اللہ علیہ. اور اس نے کہا, تم گواہ رہو, اب میں توبہ کرتا ہوں, داڑھی نہیں موڑوں. یہ اخلاص نیت تھا, وہ چلا وہاں سے اور اخلاص کے ساتھ, محبت سے, کہ بڑا کوئی اللہ والا ہوگا, وہ تھا نہیں لیکن اس کے آنے کی برکت سے بن گیا. اس لیے اس کا اہتمام بہت سخت ضرورت ہے, اہتمام. کچھ لوگ نیت کرتے ہیں عمل نہیں کرتے. ایک طبقہ وہ ہے, اور ایک طبقہ وہ, اگر فرض کام کی نیت کی عمل نہیں کیا, مثلا حج ہے, حج فرض ہو گیا تو یہ تو گناہ ہے. کوئی نفلی کام ہے اس کی نیت کی اور وہ عمل نہیں کیا, اس صورت میں ثواب مل جائے گا چاہے عمل نہ کیا ہو. لیکن بہرحال ایک طبقہ ایسا ہے جو نیت کرتا ہے عمل نہیں کر پاتا. ایک طبقہ وہ ہے جو عمل کرتا ہے مگر اس کی نیت خراب ہوتی ہے. اور ایک طبقہ اور بھی ہے, وہ کہتے ہیں مال تو ہمارے پاس نہیں ہے مگر کاش ہمارے پاس, یہ جو مالداروں کو گناہوں میں خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی عیاشی کرتے, یہی گناہ ہم بھی کرتے. یہ وہ طبقہ ہے جو بڑے نقصان میں ہے, اس کو گناہ کیے بغیر گناہ مل گیا کیونکہ نیت خراب تھی. گناہ کیا بھی نہیں اس نے, وہ عیاشی کی بھی نہیں, پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس اتنا کہ وہ اتنی عیاشی کر سکے, مگر نیت خراب کر لی کہ ہمارے پاس بھی اگر اتنا پیسہ ہوتا تو ہم بھی یہی کرتے. یہ ظالم اپنے ہی اوپر ظلم کیا, اپنا ہی نقصان کیا. اس لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اخلاص اتنا ضروری ہے. یہ ریا جو ہے نا, ریا فإن یسیر الریاء شرک, تھوڑا سا ریا بھی یعنی اخلاص نہ ہو ریا آ جائے وہ شرک ہے. تو فرمایا یہ اخلاص جو ہے ریا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کالی رات ہو, کالی چیونٹی ہو اور کالی چٹان ہو تو پتہ چلے گا کسی کو کہ اس کالی رات میں, اندھیری رات میں کالی چٹان کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا. اسی طرح فرمایا یہ ریا بھی دل میں آ جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر گھبرا گئے. فرمایا, عرض کیا کہ پھر اس سے نجات کی کیا صورت ہو, کیسے چھٹکارا پایا جائے. فرمایا یہ دعا ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا سکھا دی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پوری امت کو, اور احسان فرما گئے امت پر کہ اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں, اور چاہے جانتے بوجھتے کروں چاہے انجانے میں کروں, دونوں طرح سے اگر مجھ سے شرک ہو جائے تو میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. بس اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں پڑھ لے, اردو میں مانگے اس کو کہ جانتے بوجھتے ہو یا انجانے میں میں شرک کر لوں, اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. تو یہ اصل میں ریا کا, ابھی تو میں ریا کے بارے میں بتانا مقصود نہیں تھا, بتانا اس دعا سے مقصود یہ ہے کہ یہ دعا اخلاص کی دعا ہے. اگر کسی کو اخلاص چاہیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا صبح کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز, میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. فرمایا صبح کو اگر یہ پڑھ لو گے شام تک کے تمہارے جتنے عمل ہیں اللہ اس پر اخلاص کی مہر لگا دیں گے, مہر اخلاص کی مہر لگا دیں گے تمام اعمال پر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.